Parası Furkan'ı, Euzubillahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve sevvücennebuhel ekallezî yu'tî mâlehu yetezakka. Ve neyse ki tercüme hızı tükata, cennede ye cennede beni kisi ko dûr karna, alam karna, hatana. Usse mechul bana hai, ar ankarib dûr kar diya jayega, usse, yani us aav se haki zubur nar ke liye hai. Atka, nar fayda yahan, rafa mein hai, vaysa. وہ جنبوں کا نافعل ہونے کے حیثیت سے ویسے یہ کہ اس میں مقصور ہے اس میں رفع سبوار ظاہر نہیں ہوتی دور کر دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا اس آگ سے یعنی بچا لیا جائے گا وہ جو زیادہ پرہیزگار یا سب سے زیادہ پرہیزگار اصل رفع تفضیل ہے جو نہایت پرہیزگار ہوگا اللہ بھی وہ پرہیزگار جو کہ اس لحاظ سے گرامر والے کہتے ہیں اللہ جی نے کہیں آنے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے ویسے تو نہیں ظاہر ہوتا تو مبنی ہوتا لیکن کیونکہ اتقا نائب فاعل اس لیے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جی یہاں رفع میں اس کی صفت آ رہا یہ تو مال ہوں جو دیتا ہے اپنے مال آتا یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں الفتے ہی اسے یہ تو مال ہوں جو دیتا ہے اپنے مال کس کو دیتا ہے کیوں دیتا ہے یہ نہیں بیان ہوا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ راہ خدا میں دینے کی بات ہو رہی ہے جو کہ اپنا مال دیتا ہے رشوت میں بھی تو دے سکتا تو وہ قرآن کریم کا ایک انداز بیان اپنا ہوتا ہے بعض باتیں اس طرح سمجھی جاتی ہیں دیتا ہے اپنا مال یتزکا یہ یتزکا حال بن سکتا ہے یا مضارع پاک ہوتے ہوئے یعنی پاک ہونے کی کوشش کرتے ہوئے تزکا یا تزکا پاک ہونا زکا پاک کرنا تزکا پاک ہونا پڑھ چکے ہیں آپ بار بتا لو یا تزکا مضارع ہے مضارع کے طور پر بھی حال آتا ہے آپ کو پتا ہے یعنی متزکین کے معنی میں اپنے پاک ہوتے ہوئے خرچ کرتا ہے اس طرح سے یعنی بنتا تو ایک طرح سے یہ مفعول لہو ہے لیکن ہے نہیں مفعول لہو صحیح سے ہو سکتا پاک ہونے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن صحیح سے حال کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے پاک ہوتا دیتا ہے مال اور پاک ہوتا ہے وہ کہ پاک ہونے کے لیے نہیں اس مال دینے سے وہ ساتھ ساتھ پاک بھی ہوتا چلا جاتا اس سینس میں وہ حال ہے پاکیزگی اس کو روحانی حاصل ہوتی ہے ومال احد عنده من نعمة تجزى مما نافیہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد آگے ایک الا بھی آ رہا ہے الا استثناء نفی کے بعد ہی آیا کرتا ہے اگلی آیت میں ان ابتغاء وجه رب العالی اس کا اس ماں کے ساتھ تعلق ہے اس لیے یہ نافیہ ہے موصولہ نہیں ہے استفہامیہ نہیں ہے وما نہیں ہے من احد کسی ایک کے لیے یا کسی ایک کا کسی ایک کی جو بھی کر لو مندہ اس کے ہاں من نعمت کسی قسم کی نعمت یہ جو من نعمت ہے یہ من اس میں نکرہ کی مزید نکرہ کرنے کے لیے آیا ہے ورنہ نعمت کے معنی بھی کچھ نعمت ہو سکتا تھا اور دراصل یہ تھا بھی رفع میں وَمَا لَهُ نِعْمَةٌ وَمَا لَهُ وَمَا عِنْدَهُ نِعْمَةٌ لِأَحَدٍ یوں تھی عبارت وَمَا عِنْدَهُ پہلے لگا لے تو بھی ہو سکتا ہے وَمَا عِنْدَهُ نِعْمَةٌ وَمَا نِعْمَةٌ عِنْدَهُ اس ماں نافیہ کی خبر یہاں موجود نہیں ہے یعنی میں موجود ہوں میں ثابت ہوں کوئی کر لوں اس کے پاس نہیں ہے کوئی بھی نعمت اور نعمت کے معنی یہاں احسان نیکی بھلائی ہے وہ احد کسی آدمی کے لیے یعنی کسی آدمی نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ایسا وہ تو جزا ہو نعمت نکرہ موصوفہ ہے اور اس کی صفت آئی ہے فعل مجرور کا صیغہ تجزا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے جزا یزی بدلہ دینا جزئیہ یہ بھی ضائع بدلا دیا جانا یہ فعل مجرور ہے نعمت کی صفت ہے. نعمت تجزا ایسی نعمت جس کی جزا دی جائے یوں بنا ترجمہ. نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسی نعمت کسی آدمی کے لیے جس کا بدلا دیا جائے یہ ترجمہ بنتا ہے. اس کے پاس اس کے ہاں وما عندہ نعمت یہ احد تجزا اس کے پاس اس کے ہاں کوئی نعمت کوئی نیکی کوئی انعام کسی ایسے آدمی کسی کا بھی وہ احد نہیں ہے تجزا جس کا بدلا دیا جائے. مطلب یہ کہ یہ رقم میں کسی کے احسان کے طور پر نہیں دے رہا کہ اس نے مجھ پر بھلائی کی تھی لہٰذا میں بھی دوں اس کے بدلے میں. یہ جو مال خرچ کر رہا ہے یہ کسی کو بدلے کسی بدلے اور جزا میں نہیں دے رہا بلکہ آگے آتا اللہ کہا رب ہے رب بھلا بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے. یوں بنا عبارت کا معنی وما عنده من نعمت ومن نعمت وہ احد تجزا. اب اس پہلی عبارت کا ترجمہ کریں. اچھا پاکیزہ ہونے کی خاطر کا بھی ترجمہ کیا تو یہ انہوں نے مفعول لہو کی طرح ترجمہ کر لیا یہ سینس بنا لیا ورنہ عربی میں مفعول لہو مضارے کو نہیں ہو سکتا. مضارے کو مصدر کی شکل میں نہیں جا سکتے یا ان وغیرہ لگا ہوتا تو بات ہوتی. تو یہ حال ہے اصل میں تو حال ہے یا واو کے بغیر دو فکرے ہیں کہ اس آدمی کی دو صفتیں ہیں اللہ جی ان کی مال ہو اتقا وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے وہی اتذکتا اور پاک ہوتا یا بنا لو دو خبریں یا وہ اتذکتا پھر مزار حال ہے. بہرحال مسلم لہو نہیں ہے انہوں نے ترجمہ اس طرح کر لیا.
کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو.
دیکھیے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اصل میں تو ہے وہ احد کسی آدمی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دینا ہو. یہ بھی تجزا فعل مجرور کا چند
ہی ہے کوئی احسان یا نعمت کسی ایک کی بھی جس کا بدلہ دیا جائے. اصل ترجمے کو سمجھیے آپ پھر دینا ہو وغیرہ کر لیا انہوں نے کیا کیا بولیے کوئی آیا گا یہ کہاں چلے گئے ہو کس سٹیشن سے چلے ہو کیا کیا آگے پڑھو نا پیپر اللہ جی ہوتی مال ہو یہ تو تک کہاں سے پڑھے لو بھائی
جو اپنا مال
انہوں نے بھی مفعول لہو کی طرح کر لیا ہے. مضارے کا ترجمہ یہ ہو نہیں سکتا مضارے مفعول لہو نہیں بنا کرتا گرامر کے اعتبار سے مصدر ہوتا ہے جو مفعول لہو بنتا ہے.
اپنا دل پاک صاف کرنے
کو یہ بھی مفعول لہو ہے. تاکہ بھی مفعول لہو اس کا مطلب ہے سب نے اردو عبارت کی وجہ سے تاکہ سے کر لیا ترجمہ. انہوں نے کیا کیا
جو دیتے ہیں اپنا مال پاکیزگی کی
خاطر. شاہ رفیع الدین کا کیا ترجمہ کیوں نہیں ہے وہ لاؤ نا اچھا اس میں لفظی ترجمے کا پتہ چلتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جنہوں نے بھی کی خاطر کو یا یہ سب مفعول لہو کا ترجمہ کر دیا یہ تک مفعول لہو نہیں بن سکتا. یہ ہے یا حال ہو سکتا ہے بہتر تو یہی ہے کیونکہ مضارے حال ہوتا ہے دیتا ہے اس حالت میں کہ پاک بھی ہوتا ہے یعنی وہ ساتھ مال دیتا ہے اور ساتھ ساتھ پاک ہوتا چلا جاتا ہے یہ معنی ہے. یا تو ہوتا الذی یؤتی مالہ لیتزکا لام یہاں انڈرسٹوڈ مانے لیکن یہ کسی ناو کے جو اعراب کی کتابیں اس میں نہیں پڑھا کہ بھئی لام یہاں محذوف مان لیں. وہ کہتے ہیں جب ترکیب میں مضارع حال ہو سکتا ہے تو کیا وجہ ہے. دوسرے یہ کہ دو خبریں ہو سکتی ہیں اس آدمی کی یوتی مالہ وہ اپنا مال دیتا ہے یتزکا پاک ہوتا ہے واو کے بغیر دو خبریں آ سکتی ہیں جیسے ان اللہ غفور الرحیم یعنی غفور و رحیم نہیں کہتے تو دوسری عبارت جو ہے کیا کیا تھا؟ نہیں ہے اس پر احسان. یہ عندہ کا ترجمہ کیا اس پر, لفظی ترجمہ تو تھا نا, اس کے پاس کوئی احسان نہیں کسی آدمی کا, تو اس کے پاس کسی کا احسان نہیں ہے, یعنی اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. نعمت کا ترجمہ احسان, انعام, اچھائی, بھلائی, وہ تو ہو سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ جس کا بدلہ دے. یہ دیکھیں, جس کا بدلہ نعمت موصوف ہو گیا, جس کا بدلہ دے تو ہے فعل معروف کہ وہ بدلہ دے, پھر تو ہوتا نعمت یجزیے, کیونکہ انہوں نے اس طرح ترجمہ کر لیا ہے کوئی نعمت جس کی وہ جزا دے, پھر تو یجزی ہوتا. یہ تو ہے نعمت توجزا, نعمت کی صفت ہے صیغے میں, ایسی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, دیا جائے, مجہول تو گیا ہے, مجہول سے کیا ہے, جس کا بدلہ دیا جائے.
اس پر کسی کا کچھ احسان باقی نہ رہا جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال دیتا ہو.
اچھا, یہ ذرا پچھلی آیت کے ساتھ وضاحت کر دی ہے کہ کسی کا کوئی اس پہ احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکانا, وہ یجزا ہی ہے نا, جزا دینا, بدلہ چکانا, بات تو ایک ہی ہے. دیکھیے لفظوں میں بدلہ دینا, جزا دینا اور بدلہ چکانا, یعنی نیکی کے بدلے نیکی کرنا. الا ابتغاء وجہ رب العلا, سوائے چاہنے کے, ابتغاء پڑھ چکے آپ, بغا یبغی, بغین, بغین نہیں بغیتن کے معنی ہوتے ہیں چاہنا, بغیتن, بغین تو ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا, ورب بھی ہوتا ہے, مصدر سے فرق پڑتا ہے معنوں میں. تو اس سے باب افتعال ہے ابتغاء, میں نے تلاش کرنا, چاہنا. ابتغاء یہ نصب جو ہے دو وجہ سے ہو سکتی ہے, یا مفعول لہو مان لے تو بھی ہو سکتا ہے, مفعول لہو نصب میں ہوتا ہے. چاہنے کے لیے وجہ رب العلا, اپنے رب, اپنے اعلی رب کا چہرہ چاہنے کے لیے, یہ بنتا ہے ترجمہ. اعلی سب سے اونچا, وجہ رب کل اعلی, وجہ رب ہل اعلی, اپنے سب سے اونچے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے, یہ بنتا لفظی ترجمہ. الاعلی یہاں رب کی صفت ہو سکتا ہے, اور ویسے تو چاہے تو وجہ کی بھی ہو سکتا ہے گرامر کے اعتبار سے, وجہ بھی تو مضاف الیہ مجرور ہے نا, اس کی صفت بھی الاعلی ہو سکتا ہے, کیونکہ الاعلی میں کوئی رفع نصب جار تو ظاہر نہیں, اور اگر وہ الاعلی مجرور ہے تو رب کی صفت ہونے کے لحاظ سے بھی مجرور ہوگا, وجہ ان کی صفت ہونے کے لحاظ سے بھی مجرور ہی آئے گا. اپنے رب کا اعلی چہرہ یا اپنے اعلی رب کا چہرہ, دو ترجمے ہو سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اللہ اعلی کو رب کی صفت مانا جائے, اپنے سب سے اونچے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے. چہرہ چاہنا یہ محاورہ ہے, رضامندی چاہنا, اس کی ذات کی رضامندی چاہنا. وجہ ان سے مراد کسی عظیم ہستی کی شخصیت مراد لی جاتی ہے, پرسنالٹی بڑی ہو تو اس کا پرسن یا وہ نفس یا کوئی لفظ استعمال کرنے کے بجائے وجہ ان کا لفظ عزت کے لیے آتا ہے, اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے, رب کا چہرہ چاہنا یعنی رب کی رضا چاہنا. دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابتغاء مستثنا ہو, الا استثناء کا ہے. پہلا جو ہم نے معنی کیا ہے ابتغاء مفعول لہو, اس میں الا بمعنی لیکن ہو سکتا ہے, لیکن ابتغاء وجہ رب العلا, لیکن نہیں, لیکن بھی ہو تو سکتا ہے کیونکہ ابتغاء ناؤن ہے, لیکن لیکن لگائیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابتغاء کی نصب اس لیکن کی وجہ سے نہ سمجھی جائے, بلکہ ابتغاء تو مفعول لہو ہے, لیکن رب کی رضا چاہنا یعنی یہی ہے اس کے غرض. اور اگر مانے مستثنا تو پھر بنتا ہے, اس کو پھر گرامر والے کہتے ہیں مستثنا منقطع, کیونکہ ابتغاء اس نعمت میں شامل نہیں ہے, اس کی جنس میں سے نہیں ہے جو کسی کا احسان اس پر ہے. پھر الا ابتغاء وجہ رب العلا مستثنا منقطع اسے کہتے ہیں, وہ بھی نصب میں آتا ہے. تو دو صورتیں ہو سکتے ہیں ابتغاء کی نسب کی. یہ زیادہ سمپل اور سادہ ہے کہ اس کو مفعول لہو مانا جائے. مستثنیٰ منقطع تو آپ پڑھتے ہی بہت کم ہیں اور پھر اس کی مثالیں بھی تھوڑی ملتی ہیں. اچھا الا ابتغاء وجہ رب العال آپ بولیے کیا کیے. اپنے رب برتر العلیٰ کا ترجمہ برتر رضا جوئی
کے لیے یہ کام کرتا
ہے. ہاں وجہ کا ترجمہ رضا جوئی, جوئی کا ترجمہ آ گیا ابتغاء کا اور رضا کا ترجمہ آ گیا وجہ میں, دونوں لفظ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. رضا جوئی جو ہے جستن مصدر جوید مضارع فارسی میں مانا ہوتا ہے چاہنا تلاش کرنا. ہاں جی چاہنے کو رضا جوئی ذرا فارسی مشکل لفظ ہے, رضا چاہنے کو انہوں نے بھی اس سے کوئی آسانی کیا ہوگا.
مگر اپنے بلند اور اعلیٰ رب کی رضا مندی چاہنے کے لیے,
رضا مند چاہنے کے لیے. اب دیتا ہے وہ جو پچھلا یوتی آیا تھا وہ اس کے ساتھ انڈرسٹوڈ ہے.
مگر چاہ کر انہوں اپنے رب کا جو سب سے اوپر,
چاہ کر یعنی چاہتے ہوئے, یہ تو پھر حال بن گیا ہے. یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ الابتغاء کو آپ مصدر کو حال مان لیں. الا مبتغیاً وجہ ربہ الاعلیٰ, گرامر میں گنجائش نکل آتی ہے, نصب ہو مصدر حال اسم فاعل مفعول کے طور پر آ جاتا ہے. پھر اس کو یوں سمجھا انہوں نے الا مبتغیاً وجہ ربہ الاعلیٰ, مبتغیاً میں وجہ نصب میں آ سکتا ہے کیونکہ اسم فاعل بھی تو نصب دیتا ہے نا, تو پھر حال ہو جاتا ہے. رب کی رضا چاہتے ہوئے, چاہ کر پھر وہ چاہتے ہوئے والی سینس ہے. اچھا ولسوف یاروا جی انہوں کے اس کا ان کا کیا ہے. اچھا
اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چاہنے کو,
چاہنے کو انہوں نے بھی چاہنے کے لیے رضا جوئی کے لیے انہوں نے بھی سب نے مفعول وہ ابتغاء کا ترجمہ مفعول لہو سے کیا, یہ تو درست ہے. لیکن یتزکا کو مفعول لہو نہیں سمجھا جا سکتا گرامر کے اعتبار سے, چاہے آپ کہیں کہ سینس وہ بنتی ہے, وہ تو حال ہی بنے گا یا پھر دوسری خبر بنے گا. ان ابتغاء میں تو ہے ہی نصب, یا مستثنا مانے یا حال مانے, حال اس طرح مانے کہ اسم فاعل بنا کر, اور ان ابتغاء مصدر تو مفعول لہو ہوتا ہی ہے, وہ تو سادی ترکیب ہے. ولسوف یرضا اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا جو کچھ اس کو یعنی ملے گا, یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا نا. اس لسوفا میں لام تاکید کا ہے. عام طور پر لام ابتدا میں مبتدا کے اوپر بھی آتا ہے جسے لام ابتدا کہتے ہیں, یہ فعل پر تو نہیں سوفا پر ہے. بعض گرامر والے کہتے ہیں کہ سوفا سے پہلے ایک ناؤن انڈرسٹوڈ ہے, وہوا ولا ہووا سوفا یارنا, وہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ بنتا ہے, ایک مبتدا معذوف مانا پڑتا ہے. بہرحال لا سوفا کا معنی بنتا ہے ضرور ہی ان قریب. اب لام میں تو تاکید ہے کہ ضرور ملے گا, سوفا میں ذرا پینڈنگ کر دیا ہے کہ ابھی نہیں, یہی معنی آ گیا نا کہ فیوچر میں ملے گا. اور لام زبر لا کا تقاضا ہے کہ ضرور ملے گا, بلکہ اس میں تو اب معنی آتا ہے ابھی کریں گے. تو یہ دونوں کیوں جمع ہوئی, اس کا پھر وہ تفسیر والے کہتے ہیں کہ جی ایک تاکید کا حرف اور ایک تصویف کا حرف, ایک میں آگے مستقبل کی بات کی ہے ایک میں تاکید کی ہے, تاکید میں تو پھر آگے نہیں ٹالنا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ملے گا ضرور چاہے دیر سے ملے, یہ سینس بن جاتی ہے اس کو, وہ راضی ہوگا ضرور چاہے ذرا دیر سے ہی کیوں نہ راضی ہو, یہ معنی. اور یاردا رویہ یاردا خوش ہونا راضی ہونا, اب کس سے خوش ہوگا, یہ یاردا عنہ بھی ہو سکتا ہے کہ راضی کرنے والے سے راضی ہو جائے, جیسے کہ ان کا صلہ آتا ہے یعنی ولسوف یاردا عن ربہ, کیونکہ اس نے رب کی صلاح رضا چاہی تھی تو ولسوف یاردا عن ربہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا اپنے رب سے. اور یا ولسوف یاردا ہو جو اس کو اجر ملے گا اس سے وہ خوش ہوگا, مفعول یوں بھی آ سکتا ہے. تو اس میں مفعول نہیں آیا, نہ ان ہو نہ ہو, ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کیا کیا ترجمہ,
وہ ضرور,
ہاں
چلیے ضرور وہ اس سے خوش ہوگا.
اس دیکھیے اس سے اپنی طرف سے لگانا پڑا ہے, اس سے خوش ہوگا, یہ چیز فرق سمجھا کرے کہ اصل عبارت میں ترجمہ کیا ہے. خدا آپ کو توفیق دے اور روزانہ کم از کم کوئی ایک صفحہ کسی ترجمے والے قرآن کا زندگی بھر پڑھتے رہے. بعض دفعہ یہ ہوگا کہ آپ 15 دفعہ پڑھ گئے ہوں گے اور 16ویں دفعہ ایک نئی بات معلوم ہوگی, تو اس ترجمے پر تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے, ورنہ اس گرامر پڑھی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیس نے جو یہ لفظ لیا ہے یہ کیا اصل عبارت کے مطابق ہے, یہ مزاحت کے لیے لگانا پڑا ہے, محاورے کی خاطر لگانا پڑا ہے, تو وہ اپن قریب اس سے
اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا.
اس سے اب اس سے کبھی نہیں پتا رب سے خوش ہوگا یا اجر سے خوش ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو غیر واضح بات ہے نا, لیکن کسی چیز سے ہی خوش ہوگا نا. تو انہوں نے ترجمہ کر دیا اس سے بھی اپنی طرف سے لگانا پڑا اور بات تو پھر بھی نہیں واضح ہوئی کہ کس سے خوش ہوگا, جو اجر اس کو ملے گا یا رب سے خوش ہوگا جو اجر دے گا, یہ پھر بھی تفسیر میں آئے گا نا. انہوں نے کیا کیا ہے ان کے, یہ دیکھ, یہ شخص یعنی یہ شخص اس لیے کہ اللہ زی سے بات چلی تھی, ذرا دور ہو گیا تھا نا اس کا قصہ جو دیتا ہے اور کرتا ہے, اس لیے یہ شخص دوبارہ لگانا پڑا تاکہ واضح ہو کہ یہ اسی اللہ زی کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, وہ تو خیر یرضا میں ضمیر فاعل ہے, وہ ان قریب راضی ہوگا,
ایسا آدمی اجر پا کر بہت جلد راضی ہو جائے گا.
اب دیکھیے یہ وضاحت ہے, ایسا آدمی اجر پا کر
بہت جلد راضی ہو جائے گا,
آگے کچھ نہیں, تو انہوں نے اجر پا کر راضی ہو جائے گا, اس اجر سے راضی ہوگا, یوں کر لیا کیونکہ یاردا کا کوئی مفعول نہیں. اب وہ آپ نے خود گیپ پورا کرنا ہے, دونوں گنجائشیں نکل سکتی ہیں, رب سے راضی ہوگا, اجر سے راضی ہوگا, جو بھی کر لے. کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں آئی تھی, جنہوں نے بلال کو خرید کر, حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا تھا امیہ بن خلف سے, تو اس بارے میں یہ تو خیر پس منظر ہے نا آیتوں کا, ورنہ جنرلائز کرے تو ہر وہ آدمی جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس پر اپلائی کرتی ہے, وہ تو اس پس منظر میں آئی نا کہ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی, تو وہ پھر مفسرین بیان کرتے ہیں, ورنہ قرآن کریم میں ہوتا کسی پس منظر میں ہے کوئی آیت, لیکن اس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو پھر قرآن بالکل محدود ہو کے رہ جائے گا نا. یہ جیسے ہمارے یہ بھائی جو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, بعض مشرکانہ چیزیں کرتے ہیں قبروں والوں کے ساتھ, اور پھر جب آتا ہے کہ قرآن نے وہ جو بتوں وغیرہ کے بارے میں وہ شرک کی نفی کی ہے, تو وہ صرف یہی کہتے ہیں جی وہ تو بتوں کے بارے میں تھا, ان بزرگوں کے بارے میں نہیں تھا. بات تو ایٹیچیوڈ کی ہے, چاہے آپ کسی بزرگ کے بارے میں اختیار کریں, چاہے کسی اینٹ پتھر کے بارے میں اختیار کر لیں, وہ تو ایک بات ہے, اور پھر ایک انسانی چیز عجیب و غریب ہے. وہ ہندی میں کہتے ہیں مانو تو بھگوان نہ مانو تو پتھر, یعنی وہی پتھر کا بوتا ہے, مان لو تو بھگوان ہے اور آپ کو کام دے گا. وہ کچھ انسان کے اپنے خیالات سے بھی بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر وہ مشرکانہ چیزیں صرف بتوں کی ہیں تو بت پرستی تو غائب ہو گئی دنیا سے, پھر قرآن کی وہ ساری آیتیں بیکار ہو گئی, یا اس میں کوئی جنرلائز کرنے والی بات ہے کہ اصل فلاں چیز ہے جس سے منع کیا گیا. تو قرآن کریم کے تمام احکام کسی خاص ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئے ہیں, لیکن اس میں ایک عمومیت, عموم کا پہلو ہوتا ہے, اس کو کئی جگہ اپلائی کیا جا سکتا ہے, یہی تو الہامی کلام کا کمال ہوتا ہے. آگے سورۃ الضحیٰ شروع ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وضحیٰ واللیل اذا سجا, وضحیٰ الضحیٰ پڑھ چکے ہیں, دحوۃ ان کی جمع بھی اگر ہے تو, اور یا مادہ بہرحال داد ہے واو ہے, اور دوحن جس پہ الف لام لگنے سے الضحیٰ بنتا ہے, اس کے معنی سورج صبح کی ابتدائی دھوپ ہوتا ہے, قسم ہے سورج کی دھوپ کی, سورج اپنی طرف سے لگانا پڑے گا کیونکہ دوحا کے میں نہیں ہے سورج کی ابتدائی دھوپ, جب وہ نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی دھوپ پھیلتی ہے, قسم ہے کیا دھوپ کی,
روزے روشن
کی, روزے روشن نہ اردو آتی ہے نہ پنجابی آتی ہے اور عربی نہ سندھی بھی آتی تو ٹھیک تھا, وضحا کا سمے روز روشن, روشن دن کی. ویسے روز روشن تو سارا ہی ہوتا ہے, یہ تو مراد ابتدائی روشنی ہے, جو سورج نکلنے کے کچھ گھنٹہ آدھ گھنٹہ جو ابتدائی ہوتی ہے روشنی, اور انہوں نے کیا کیا, وضحا
قسم ہے دن کی روشنی
کی, انہوں نے دن کی روشنی,
روزے
روشن, یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. قسم ہے دھوپ چڑھنے کی, اس میں وہ ابتدائی بھی معنی آ گیا, چڑھنے کا یہاں ورب کوئی نہیں ہے, لیکن وہ چڑھنے والی دھوپ اس کا ترجمہ کر لیا, قسم ہے دھوپ کے چڑھنے کی. اس میں ابتدائی دھوپ کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے اس ترجمے میں جو عربی میں ہے. اب انہوں نے کیا کیا, دن کی روشنی میں وہ بات نہیں جو دھوپ کے چڑھنے میں ہے, اصل مراد تو وہ ہے. واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جب وہ ٹک جائے. سجا سین جیم واو مادہ ہے, سجا یسجو, اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ساکن ہو جانا, ٹھہر جانا, حرکت بند کر دینا, لفظی معنی تو یہ ہے. اور رات جب ساکن ہو گئی, ٹک گئی, تو رات کہیں بھاگتی دوڑتی تو نہیں پھرتی کہ وہ پھر اس وقت اپنے کھرلی پہ بن جاتی ہے. تو یہ ایک استعارے کی بات ہے, رات کا ساکن ہو جانا یعنی رات کا سکون چھا جانا, رات کی وجہ سے جو سکون چھا جاتا ہے وہ مراد ہے. اور بات کی ہے رات کی جبکہ وہ رات جب ٹک جائے. سجا یسجو سین جیم واو مادہ, اس سے آپ نے ایک لفظ پڑھتا سجل میت, میت پر کپڑا ڈالنا, وہ باب تفیل میں جائے تو وہ معنی آتا ہے. تو بہرحال سجا کے میں نے ساکن ہونا, ٹک جانا, یہ ہے. اب بتائیں ترجمہ کیا کیا رات کی,
وہ رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے.
سکون کے ساتھ تاری ہو جائے, دونوں کو وضاحت سے ترجمہ کر لیا, کیونکہ اصل معنی تھا جب وہ ساکن ہو جائے تو سکون کے ساتھ تاری ہو جائے, یعنی جب رات کا سکون تاری ہو جائے. انہوں نے کیا کہ چھا جائے. اب دیکھیے چھا جائے کا ترجمہ لفظ سے ہٹ کے ہے, کیونکہ پھر دیا تو واللیل اذا یغشا جیسے پہلے آیا یوں ہوتا, تو چھا جائے کا ترجمہ اس لفظ سے ہٹ گیا ہے. اور یہ جو کیا ہے جب وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے, پھیل جائے, وہ سکون والی سینس اس میں آ گئی ہے, لہذا جو اصل ہے سجا یسجو کی سینس. انہوں نے کیا کیا ہے چھا جائے, مفہوم ہے لفظ سے ہٹ کر ہے, نہیں چھا جائے میں بات نہیں بنتی ہے. اب قرار پکڑنا, ٹک جانا, ساکن ہو جانا, وہ ایک معنی ہے, قرار پکڑ لے یعنی جم جائے اپنی جگہ پر کہ کھڑی ہو گئی اب بس. تو معنی تو چھا جانے کا بنتا ہے, لیکن سجا یسجو کا یہ فرق یاد رہے کہ غشیہ یغشا اور سجا یسجو میں ایک فرق ہے. اس کے میں نے چھا جانا, اس کے میں نے ٹک جانا, ڈیرے ڈال لینا کسی چیز پر, ان معنوں میں. اور ساکن ہونا چونکہ سکون کے ساتھ تاری ہونا بھی اچھا ترجمہ ہے. اچھا, اور رات کی جب اس کی خاموشی چھا جائے, یوں مفہوم ہے اصل میں. یہ دونوں فنامنا ہیں اللہ کی قدرتوں کے میں سے, صبح کی دھوپ ہو, رات کا چھانا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نشانات میں سے ہیں جن کو بطور شاہد پیش کیا جاتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا, پھر مفسر ملاتے ہیں کہ یہ کس طرح اس پر اس کی تطبیق کس طرح ہوتی ہے اگلے بیان پر اس کی شہادت کی, وہ تفسیر والوں کا کام ہے. ما ودعک ربک, نہیں چھوڑ دیا تجھ کو تیرے رب نے. وعد العین, وعدا یاد آؤ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا. اور اس سے آپ نے پڑھا ہے کہ زیادہ تر فعل امر استعمال ہوتا ہے, یہ پورا متصرف ورب نہیں ہے, یا استعمال کم ہوتے ہیں یعنی اس کا ماضی مضارع کم استعمال ہوتا ہے. وعدا یاد آؤ, اگرچہ وعدا یاد آؤ وعدا چھوڑنا, حدیث میں وہ جمعے کے ضمن میں آتا ہے, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِ جُمَعَاتِهِمْ, کہ جس طرح لفظ ہے وہاں وَدْعِهِمُ الْجُمَعَات, جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ دل سخت ہو جائے گا اور غافلوں میں لکھے جائیں گے. حدیث میں ایک آتا ہے, اس میں وہاں لفظ آتا ہے وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ, جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ دل میں ایک سیاہی آ جائے گی اور وہ بندہ, وہ اس میں حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں والا یکتبن من الغافلین یا والا یکوننا, ایسا کچھ ہے حدیث کے پورے الفاظ میرے ذہن میں نہیں. تو وضعن استعمال ہوتا ہے مصدر کے طور پر چھوڑنا, لیکن زیادہ اس سے دع, آپ نے پڑھا ہوگا دع وغیرہ, دعو چھوڑ دو, زیادہ اس سے فعل امر استعمال ہوتا ہے اور دوسرے فعل استعمال تو ہوتے ہیں مگر کم. تو یہاں الوداع کرنا, اس کے لیے وادع کا لفظ آتا ہے باب مفاعلہ سے, کیونکہ وداع فعال کا مصدر ہے نا مفعال کے وزن پر, اور ویسے وادع یو وادع کا معنی کسی سے سلو کرنا بھی ہوتا ہے. وادعہم, اس نے ان سے سلو کر لی, سلو نامہ کر لیا. تو وادع یو وادع سے ہے وداع کا لفظ, وہ چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے. وادعہ اس نے اس کو الوداع کہا کا معنی ہو سکتا ہے. وداعہ نہیں کہتے, وداعہ کا معنی اس کو ویسے چھوڑ دینا, جانے دینا, کوئی پرواہ نہ کرنا یا کچھ. اس سے یہ ورب باب تفعیل سے الٹا استعمال ہوتا ہے, ودعہ اس نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں الوداع کرنا وہ جو ہوتا ہے مسافر کو یا رشتے کو, وہ معنی نہیں ہے, بلکہ ودعہ اس کو الگ چھوڑ دیا. گویا کہ ودعا کے معنوں میں یہ ہے جس کا میں نے ترک ہوں, وہی معنی ودعا سے استعمال ہوتا ہے. ودعا ہوں شاید استعمال ہوتا ہو عربی میں, اس کی کوئی قرآت شاید کہی ہو, میرے ذہن میں تو نہیں ہے, نہیں پڑھا. تو ما ودعا کا ودعا یو ودع توڈی عن, تجھ کو نہیں چھوڑا ربوں کا, تیرے رب نے, ودعا کا فائل ہے. وما قلا, اور نہ وہ ناراض ہوا, نہ اس نے ناپسند کیا. ما بھی نافیہ ہے, ما ودعا کا ما بھی نافیہ ہے. قلا کا مادہ قاف لام واو بھی ہے, قاف لام یہ بھی ہے. قلا یقلو, قلا یقلی, قلی یقلا, یہ تین چار طرح یہ ورب استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی گوشت کو بھوننے اور پکانے کے بھی آتے ہیں. کہتے ہیں لحم مقلیون, بھنا گوشت کے معنی میں آتا ہے. لیکن ایک معنی اس کا خصوصاً باب سمیہ سے, قلا یا قلی یا یقلا یا قلا, لیکن یہاں قلا آیا, قلی یا نہیں آیا. یہ تو پھر قلا یک لو بھی ہو سکتا ہے یا قلا یکلی ہو سکتا ہے. ضربہ سے بھی آتا ہے, یا ہی ہو تو پھر قلا یکلی زیادہ بہتر ہے. اگرچہ قلی یا یقلا ہو سکتا ہے, مگر قرآن نے قلی یا نہیں استعمال کیا, قرآن نے تو قلا استعمال کیا. جو صاف ظاہر ہے فتح, ضربہ, ناصرہ دونوں سے آتا ہے. واوی ہو تو قلا یقلو ہو جائے گا, وہ بھی قلا رہے گا, اور یائی ہو تو قلا یقلی ہوگا, اور اس کے معنی بھی وہی ہوں گے, ناراض ہونا, ناپسند کرنا. تو قرآن کریم میں آتا ہے وانا من القالین, میں ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں تمہارے عمل کو, یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے آتا ہے. تو یہاں قلا کا مفعول نہیں آیا, اصل تب میں تھا ما ودعا کا ربو کا وما قلا کا. قلا ہو میں نے ہوتا اس کو ناپسند کیا, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ کو ناپسند کیا, یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ. اور نہ وہ چھوڑنا کی بجائے ناراض ہوا, بیزار. وہ دیکھیے ناپسند کرنا کا زیادہ اچھا لفظ ہے بیزار ہونا, اس سے بیزار بہت اچھا لفظ ہے. وہاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا لفظ آیا وَإِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ, وہاں وہ ترجمہ اچھا بنتا ہے کہ میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں, بیزار ہونے والوں میں سے ہوں, یعنی بیزار ہوں. بیزار میں انتہائی نفرت پائی جاتی ہے, صرف ناپسند میں وہ بات نہیں رہتی. یہ لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس سینس کو آگے لیا ہے. حالانکہ ناپسند کیا بھی ہو سکتا تھا, لیکن بیزار ہونا میں وہ جو شدت ہے, انٹینسٹی ہے, وہ ہاں
ناراض
ناراض نہیں ہوا آپ سے, یا آپ سے اپنی طرف سے لگانا پڑا. یہاں وما قلا کے بعد مفعول نہیں ہے, وہ چونکہ پیچھے رب کا مدعا کا آیا, وہی کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے. نہ آپ کو اس نے چھوڑا, نہ آپ سے ناراض ہوا, نہ آپ سے بیزار ہوا. یہ دوسری دفعہ مفعول پہلے ودعا کی روشنی میں, اور کیونکہ اس پر عطف ہے خود بخود سمجھا جائے گا. یہ ناپسند کیا, نہ دشمنی کی بھی ہو تو سکتا ہے, بیزار ہونے میں ایک دشمنی کے مفہوم ہے, لیکن ان سارے ترجموں سے بیزار ہونے والا ترجمہ سب سے اچھا ہے, یعنی سخت ناپسند کرنا. کہ دیکھنے کو بھی جی نہ چاہنا کسی بات کو. اب اس سے کسی نے دشمنی, کسی نے چھوڑا, کسی نے ناپسند کیا. حقیقت یہ ہے کہ قلع کا ترجمہ بیزار کرنا سب سے اچھا ترجمہ ہے. سامیا سے بھی آتا قلیہ یا قلع بھی آتا ہے, معنی ایک ہی رہتا ہے, قلعو تو و قلعی تو, ہر طرح وہی معنی. بس دوسرے معنی اس کے وہ گوشت کے بھوننے کرنے کے بھی ہیں, لیکن ایک معنی یہ ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی, اور آخرت جو ہے وہ تیرے لیے زیادہ اچھی ہے پہلی کی نسبت. جو پیچھے آنے والی ہے وہ زیادہ اچھی ہے. للآخرت تو لام تاکید کا, دیکھیے یہ شاید یہاں پہلی دفعہ آپ کے اب جب سے پڑھنا شروع آپ نے کیا ہے, لام کی تاکید تو آپ پڑھتے آئے ہیں. انہ کے اسم پر آتا ہے, انہ کے خبر پر آتا ہے, ورب کے شروع میں آتا ہے, ولا سوف, اور جہاں بھی لام زبر لا ہے اس میں تاکید کا معنی ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ استعمال شاید یہاں پہلی دفعہ آیا ہے کہ بعض دفعہ بالکل مبتدا پر بھی لام زبر لا لگ جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں پھر عربی والے لام الابتدا. جس طرح سے انا کی خبر وغیرہ پر آئے نا, ہوتا لام سارا تاکید کا ہے, مضارے میں لگتا کہیں, اوئے کوئی فعل مضارے پر کہیں لام زبر لا کا پتہ کہاں لگتا ہے؟ کوئی نہیں یاد, تم بتاؤ بھائی. لام تاکید کے شروع میں نہیں لگتا. لام تاکید وہ نون ثقیلہ کے ساتھ لیضربن, تاکیدی کا معنی دیتا ہے نا. تو لام زبر لا فعل سے پہلے آئے, خبر سے پہلے آئے, اسم سے پہلے آئے, مبتدا سے پہلے آئے, معنی اس میں تاکید کا ہی ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کو لام تاکید کہہ سکتے ہیں ہر جگہ, لیکن گرامر والے الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں. انا کی خبر اور اسم پہ آئے تو اسے کہتے ہیں لام مزالقہ ہے. اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ خود انا میں تاکید موجود ہے, لام زبر لا کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی. تو وہ کہتے ہیں کہ گویا آ ٹپکا ہے خواہ مخواہ, لڑک کرو. زالا کا معنی ہوتا ہے لڑک کے آ جانا, وہ خواہ مخواہ آ گیا, ورنہ بے شک کا معنی تو خود انا میں بھی تھا. تو پھر اس لام زبر لا سے کوئی زور کی تاکید ہوگی. اور یہ جو مبتدا کے شروع میں آتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں لام الابتدا. تو یہ لام الابتدا ہے للآخرت, اصل میں تھا وللآخرت. اب اس لام کا زور, کیونکہ اگر صرف یہ کرے آخرت خیر زیادہ اچھی ہے, افل و تفضیل ہے, مقابلے کے لیے لفظ نہیں ہے, خیر سب سے اچھی ہے, لاکا تیرے لیے, ہاں من ہے, من کے ساتھ استعمال ہوا ہے, من الاولا پہلی سے, آخر پہ آنے والی تیرے لیے پہلی سے زیادہ اچھی ہے. تو اب یہ الآخرت تو تھا, پھر لا سے کیا فرق پڑا؟ اب ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں, اور یقیناً اور ضرور ہی آخرت تیرے لیے زیادہ اچھا ہے, اچھی ہے پہلے کی نسبت, یعنی انجام تیرا پہلے سے زیادہ, پہلی زندگی کا جو مقابلہ ہے پچھلی زندگی تیری یقیناً زیادہ اچھی ہوگی. یا تو اس دنیا میں بھی مراد ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلی اور پچھلی تو کوئی لڑکیاں بھی جا رہی ہوں تو کہیں گے وہ آخرا وہ اولا, کہنے کو تو کہہ سکتے. بلکہ کہیں ایک لطیفہ اسی طرح کا پڑھا تھا کہ وہ کوئی پتہ نہیں, وہ مجھے عربی کا لطیفہ تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, وہ لڑکیوں کی بات تھی, اس نے آخرت اور اولا کا بادشاہ کے سامنے کوئی پیش ہوا تھا وزیر, لیکن ایک پنجابی کا لطیفہ ضمن یاد آتا ہے اسی سے کہ تین لڑکیاں جا رہی تھی تو کوئی جاٹ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا, وہ پاس سے گزری تو پتہ نہیں انہیں دیکھ کے یا کیا اسے خیال آیا, وہ کہندا ہے نہ اگلی تو نہ پچھلی تو تے صدقے جاواں وچلی تو. وہ اگلی پچھلی آخرت اور اولا آتا ہے نا, تو ان لڑکیوں کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا بابا شرم نہیں آتی تجھے کہ ہمیں دیکھ کے تو یہ کہتا ہے نہ اگلی تو نہ پچھلی تو تے صدقے جاواں وچلی تو. اس نے کہا بیٹا میں نے تو تمہارے متعلق نہیں بات کی, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ نہ کوئی اگلی زندگی ہے بچپن بھی فضول, نہ پچھلی ہے بڑھاپا بھی ہلاکت ہے, عمر تو درمیان کی تھی جو انجوائے کرنے کی تھی, میں تو زندگی اور عمر کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی بھی یوں ہی گزر گئی کھیل میں, پچھلی بھی بیماریوں میں گزرے گی, اور اصل چیز تو درمیانی عمر تھی. تو یوں بعض دفعہ اس کے لطیفے عربی میں بھی ہوئے ہیں کہ الاخرہ اور الاولا سے مراد کوئی لڑکی لی پہلی اور دوسری اور اس کو چسپاں کر دیا اس نے کہا سب سے آخر والی تیرے لیے زیادہ بہتر ہے سب سے پہلی والی سے، یعنی الحیات الاخرہ تو خیر لک من الحیات الاولا، اور اس میں حضور کی دنیاوی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی یقیناً ہے، اور پھر یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو، اس کے پس منظر میں کہا گیا کہ آپ پر کچھ عرصہ وہی رکی رہی تھی، اور اس سے پھر وہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اب اس کا جن چلا گیا ہے، وہ تو کہتے تھے نا اس پہ کسی جن کا قبضہ ہے، شیطان کا یا جن کا، تو کہتے تھے اب چھوڑ گیا اسے، تو حضور بڑے اس میں پریشان تھے، بلکہ تو اس میں یہ آتا ہے، بعض کہتے تھے اب اس کا رب معلوم ہوتا ہے اس سے روٹ گیا ہے، بیزار ہو گیا، اب نہیں اس کے پاس فرشتہ بھیجتا، تو یہ آیت پس منظر اس میں نازل ہوئی اور حضور کو تسلی دی گئی کہ تیرا آخری آنے والے دن پہلوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور ضرور ہی دیکھیے ابھی فَلَسَوْفَ يَرْضَى آپ نے پڑھا تھا، اور ضرور ہی تجھ کو دے گا تیرا رب، لَسَوْفَ وہی لام ضرور ہی، سوفا ان قریب دے گا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ لام ابتدا کا وہی ہے اور یہاں ایک ضمیر معذوف ہے، وَلَا أَنْتَ اور جہاں تک تو ہے سَوْفَ يُعْطِيكَ، لیکن تکلف ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ ان قریب ضرور ہی تجھے دے گا، آتا یوتی پڑا ہے اپنے ربوں کا، فَتَرْضَى، اس فے کی وجہ سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، فا پس، یہ فا سببیہ ہے، بے وقوف ساری چیزیں بھول چکے ہو، اس کے سبب سے تردا، اب دیکھیں فا سببیہ ہو تو تردا کیا ہے، نصب میں ہے، اور تردا اصل فعل کیا تھا، تردائیو، نصب میں آیا تو بنا تردائیا، اور نلکو اصل تو یہ رہا نا، تردائیو اور نصب سے ہو گیا تردائیا، ہو یہ بھی الف جائے گی اور یہ کی زبر بھی الف جائے گی، کیونکہ یا متحرکہ ماں قبل مفتو الف میں بدلتا ہے، تردائیو الف میں بدل گئی اس لیے کہ پہلے وا زبر وا ہے، تردائیا بھی، تو جو ناقص فعل ہوتا ہے اس کی نصب اور رفع یکساں رہتی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ کی زبر ہی آتی ہے نا، ہاں البتہ جہاں نون گرتا ہے وہاں فرق پڑے گا، یہ تو اس صیغے میں ہوگا نا جن میں پیش آتا ہے اور پیش نصب میں زبر میں بدل جاتا ہے، تو اس میں یہ پہ یو یا یہ زبر یا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ماں قبل ہوگا، ہاں اگر ماں قبل کہیں مقصور ہو گیا پھر نہیں، یرمیو ہے تو یہ پھر یرمی بن جاتا ہے، یرمیو کا میم الف ماں نہیں بنتا، وہاں بھی یہ پہ پر یو نہیں پڑھا جاتا، لیکن پہلی زیر کی وجہ سے وہ، تو اس لیے جو آخری یہ ہوتی ہے وہ اس سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو میں بدلتی ہے یا پھر پیش زیر میں بدلتا ہے، زبر ہو تو یہ الف میں بدلتی ہے، زیر ہو تو یہ ساکن ہو جاتی ہے، یہ عربوں کے تلفظ کے کچھ اصول ہیں، تو فطر وا پس اس جو تیرا رب تجھے دے گا اس کے سبب سے تو راضی ہو جائے گا، یہ بنا ترجمہ، فطر دا اس کے سبب سے، فا سبب ہی آئے، بولی اب ترجمہ، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، دیکھیے ان قریب تجھ کو رب دے گا کہ اس کے ذریعے سے تو خوش ہو جائے گا، اس مفہوم کو یوں ادا کیا گیا اتنا دے گا کہ تو خوش، حالانکہ یہاں اتنا کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ محاورے کی خاطر کیا، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، انہوں نے پس پس سے کیا ترجمہ، لیکن یاد رکھیے یہ پس یوں بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد، کیونکہ فیض زبر فا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ مانے کہ تجھ کو رب دے گا پھر اس کے بعد، تو پھر تردا اصل رفع میں ہے، پھر منصوب نہیں ہے، لیکن اگر فا زبر فا کا معنی مانا جائے کے سبب سے تو پھر تردا کو ہم منصوب مانیں گے، پھر تو راضی ہو جائے گا، فیض برفا اس کے بعد، پھر یہ ہو سکتا ہے نا فیض برفا کا ترجمہ، یاد رکھیے مضارع منصوب صرف وہی ہوتا ہے فے کے لگنے سے اگر فے کا معنی ہو کے سبب سے، سبب یا ہو تو، ورنہ نہیں، ہاں جی
آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی راضی ہو جائیں گے,
کہ آپ راضی ہی راضی ہو جائیں گے, یہ محاورے کے لیے کیا, خوش ہو جاؤ گے. اب یہ اتنا دے گا, یہاں کوئی نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ مَا تَرْضَى بِهِ, یا مَا تَرْضَاهُ, یوں فکرہ بنتا تھا تو وہ نہ مَا آیا ہے نہ تَرْضَى کا کوئی مفعول آیا ہے. اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا, کیا اس نے تجھے نہیں پایا یتیم. لم آ استفامیہ, لم یجد نہ پایا, الم یجد کیا اس نے نہ پایا, کا زبر کا تجھ کو. مجھے ایک مصیبت ہوتی ہے, ویسے بھی میری عادت ہے یوں میں اونچا بولتا ہوں, کاموں کی تک آواز جاتی ہے, اور پھر ادھر تو ریکارڈنگ کا تو بیڑے غرق ہوتا ہوگا میرے خیال میں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ریڈیو پاکستان پہ جاتے ہیں نا تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا حافظ صاحب اسی لیول پہ بولیے گا, تو میں بہت اونچا ہو جاتا ہوں, اور پھر میں اس وقت اور اونچا ہو جاتا ہوں جب میں آپ سے کسی کو اونگتے دیکھتا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ شاید اس طرح ہی جاگ پڑے. تو اچھا علم یجد کا, کیا اس نے تجھے نہ پایا, واجدہ یجد ہو آپ پڑھ چکے ہیں, یتیمن یہ یجد کا دوسرا مفعول ہے, حال بھی کہہ سکتے ہیں وجد, لیکن عام طور پر وجدہ یجد ہو کے دو فعل مفعول ہوتے ہیں, اس لیے اس کو دوسرا مفعول کہہ کے نصب میں کہہ سکتے ہیں. ویسے تو ہو سکتا تھا کیا اس نے نہ تجھ کو پایا اس حال میں کہ تو یتیم تھا, یعنی یتیمن حال بھی ہو سکتا ہے, گنجائش نکل آتی ہے, لیکن وجدہ کے معنی چونکہ اس کے مفعول دو ہوتے ہیں اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے, کیا اس نے تجھ کو یتیم نہ پایا. فآوا پس ٹھکانہ دیا, الف واو یہ حمزہ واو یہ, اوا یا بھی ٹھکانہ پکڑنا, کسی ٹھکانے میں جانا, اوا الیہ وہ ٹھکانہ پکڑنے کے لیے ادھر گیا, اور باب افعال میں آئے آوا یو وی ایوا ان, اس کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو ٹھکانہ دینا, اور آوا کے دو مفعول ہوتے ہیں, آوا ہو اور پھر آگے بتائیں کہ مثلا بیتن یا جو چیز بھی دی جائے آتا کی طرح. تو فآوا اس نے ٹھکانہ دیا, اب یہاں مفعول معذوف ہے ٹھکانہ دیا, کیونکہ وہ پہلے یجد کا میں کہا آیا ہے وہی یہاں, جیسے کلام میں ودعا کا میں کہا تھا کلام معذوف, اس طرح یجد کا میں کاف ہے اور فآوا میں معذوف ہے, اس نے تجھ کو یتیم پایا پس اس نے ٹھکانہ دیا تجھ کو, یہی ترجمہ ہے.
کیا اس نے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا,
ٹھکانہ فراہم کیا ٹھکانہ دیا,
کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ دیا,
دیا فراہم کیا,
آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی,
جگہ دی ٹھکانہ دیا جگہ فراہم کی, انہوں نے کیا کیا, کھانا ٹھکانہ ٹھکانہ کو میں نے کہا اچھا ہاں جی ٹھکانہ, دیکھیے ٹھکانہ فراہم کیا جگہ دی وغیرہ, اور یہاں ٹھکانے سے مراد ہے جن جن بزرگوں نے حضور کی کفالت کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب تھے, دادا تھا پھر چچا ہوا پھر سارا کچھ. وَوَجَدَ ضَالًّا فَهَدَى, اور اس نے تجھ کو پایا ضال, وَجَدَ یہاں ماضی آ گئی ہے, لم یجد میں بھی ماضی کا ہی مفہوم تھا, اور پایا اس نے تجھ کو ضال, فہدا پس راستہ دیا, والن جو یہاں ہے ول یدلو اس کے معنی کے ہی ہے, یہ کسی کی محبت میں فریفتہ ہونے کا معنی بھی ہوتا ہے, اصل معنی ہے اس کا جو لٹ صحیح ہے کہ جو صحیح صحیح درست راستہ ہے اس سے ذرا ہٹا, اس سے ہٹا ہوا ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ, ولفلی ہو یا یوں ہی ہو, یعنی ارادے سے ہو یا ارادے کے بغیر ہو, لیکن اصل صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہونا. اب محبت کی شکل میں کسی کی محبت میں زیادہ گرفتار ہونا وہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے راستے سے ذرا ہٹنے کی, اسی معنی میں سورت یوسف میں آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلالٍ مبین, ہمارا باپ تو بڑی گمراہی میں ہے. اب دیکھیے راستے سے ہٹا ہوا ہونا, صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہونا, یہ ہے ضل یضل کا اصل معنی. ذہنی طور پر یا ویسے چلتے ہوئے راستے سے ہٹنا یا جو بھی ہے. اس لیے فارسی کا ترجمہ جو ہے گمراہی, اس کے میں نے بھی راستہ گم کر بیٹھنا, تو وہ گمراہی اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن سرگردان, پریشان, راستے کی تلاش میں سرگردان, یہ سارے اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں اور کیے گئے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی کم از کم سورۃ یوسف کی حد تک تو یہ تو نہیں وہ باپ کو کہہ رہے کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا ہے گمراہ ہو کر, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ محبت میں ذرا اعتدال سے ہمارا باپ ہٹ گیا ہے, وہ اس کو زیادہ محبت کرنے لگا ہے, وہاں یہی معنی ہے. اب یہاں کیونکہ یہ لفظ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, کاش کہ آج یہ احمد رضا کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوتا, تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اس میں بڑی دقت پیش آئی کہ یہ ترجمہ ہم کیوں کریں کہ آپ کو پایا گمراہ اور پھر راستہ دکھایا, حضور کی شان کے یہ جاتا ہے خلاف. اور اس لیے کسی نے کہا کہ راستے کی تلاش میں سرگرداں پایا, کسی نے کہا خدا کی محبت میں سرگرداں پایا, گنجائشیں نکل آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اپنی جگہ, وہ سارے ٹھیک ہے. قرآن کریم میں 14 جگہ آیا جہاں حضور کو لفظ استعمال کرے تو کہہ سکتے ہیں جھڑکا گیا ہے, عتاب ہوا. وہاں ایک مسلمان جو ہے وہ گھبراتا ہے. احمد رضا کی ساری گمراہیوں کے باوجود یہ بات اس کی قابل داد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا جس میں بے ادبی کا پہلو پایا جائے, چاہے وہ دوسری طرف پٹڑی سے اتر جائے, لیکن یہ نہیں کرتا. یہ اپنی جگہ قابل تعریف بات ہے, ہم سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک غیر مسلم کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دلہ یدلو کا معنی ایک گنجائش نکل آتی ہے کہ سرگرداں, کسی چیز کی تلاش میں پریشان. وہ تھے آپ کہ یہ میری قوم کیا کر رہی ہے, کہاں جائے گی, کیا بنے گا اس کا, اور یہ جو اعمال ہیں ان کا کیا. ایک آپ کی سوچ تھی, تفکیر تھی, رات دن سوچتے رہتے تھے. وہ تو دعا اللہ کہہ سکتے ہیں تلاش میں سرگرداں, کیونکہ جو راستے سے بھٹکتا ہے وہ تلاش میں بھی سرگرداں ہوتا ہے. یہ معنی تو کیا گیا ہے اور اچھا ہے, لیکن غیر مسلموں کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. ورنہ ہم جو کہتے ہیں وہ جی یہ کیا گمراہ ہونا, کیا راستہ بھولنا, کیا آپ تو پیدائش سے پہلے بھی ابراہ کو دیکھ رہے تھے اور فلاں کو, یہ دوسرا غلو ہے, کوئی غیر مسلم تو اس کا قائل نہیں ہوگا. حضور کا اپنے متعلق ایسی باتیں, حضور کا کہنا تو نہیں, ان کا کہنا تو ہے نا کہ قرآن ان کی تصنیف ہے اور اپنی باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ مانا جائے کہ یہ ان کی تصنیف ہے تو پھر اپنے متعلق کوئی اس قسم کا پہلو تو کبھی نہ آنے دے. یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آبس و تولا آ جاتا ہے, کہیں آتا ہے اف اللہ ان کا لما اذنت لہم. تو جہاں جہاں آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ان معنوں میں لیا جائے تو یہ الٹا قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے. ورنہ اگر یہ محمد کا کلام ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے کہ غیر مسلموں کا خیال ہے اور وہ کہتے ہیں, تو پھر ایسی باتیں کیوں آنے دیتے اس میں, جس میں خود انہی پر کسی نہ کسی طرح سے ریفلیکشن ہوتا ہے, انہی کے کسی ایٹیٹیوڈ پر ریفلیکشن ہے, تو اس کو کیوں لاتے. تو اس پہلو سے دیکھیں تو اگر کسی نے یہ کر لیا ہے کہ اور تجھ کو پایا گمراہ اور پھر دکھایا تجھ کو راستہ, ہدا کا بھی کا مفعول معذوف ہے, اور اگر وہ مسلمان اپنے اس عقیدے کے بنا پر کہ حضور کے بارے میں ہم گمراہی کا لفظ کیوں استعمال کریں, ویسے بلی پیا ہے, بلی پیا ہوا یہ ایک پیار کا بھی لفظ ہو سکتا ہے, حقارت کا بھی ہو سکتا ہے, غصے کا بھی ہو سکتا ہے. اگر پنجابی میں دیکھیں تو بلی پہنا, بھول پینا, بھول جانا, یہ ہر جگہ کفر کے راستے کے لیے نہیں آتا. تو اس لیے اگر یہ کسی نے ترجمہ کیا ہے تو مسلمان کے لیے تو وہ درست ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ معنی بھی لے گمراہی والے تو پھر کیا آپ کو راستہ نہیں معلوم اور خدا نے آپ کو راستہ دکھایا ہے اس میں, یہ تو قرآن کے المنزل من اللہ ہونے کی دلیل ضرور بنتا ہے غیر مسلم کے لیے. اب ناواقف راہ دیکھیے نا, اب ادب کی خاطر ناواقف راہ, بات تو وہی ہوئی گمراہ جس کو راستے کا پتہ نہیں, وہ ہے بے خبر میں بھی وہی راستے سے بے خبر,
راستے سے بے خبر
بے خبر تو نہیں, راستے سے بے خبر.
ہاں آپ ہماری راہ کی تلاش میں کھو گئے تھے.
دیکھیے ہماری راہ کی تلاش میں کھو گئے تھے, تلاش راہ میں سرگردہ, وہی بات ہوئی نا, ہماری راہ کی تلاش میں آپ کھوئے ہوئے تھے. اچھی بات ہے کیونکہ راستے کی یہ جو کیا ہے نا, کیا نہیں دوسرا ایک طرح ناواقف راہ. بات سچی بات یہ ہے کہ ناواقف راہ اور گمراہ میں فرق تو کوئی نہیں, نرمات کرنے کا فرق ہے ادب اور نا ادب کا. وہ کہتے ہیں نا کسی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے, فارسی میں آتا ہے شاید گلستہ میں, تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی. تو ایک شخص نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا برا خواب ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے سارے عزیز و اقارب آپ کے سامنے مریں گے, بیٹے بیٹیاں اور سارے. تو آپ کو اس نے کہا کمبخت, کیسی بری تعبیر اس نے کی ہے, جاؤ اس کو جیل میں پھینکو منوس کو. پھر دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا حضور یہ تو بہت اچھا خواب ہے, اس کا معنی ہے کہ آپ کی عمر اپنے آپ کے سارے عزیزوں سے زیادہ ہوگی. بھائی فرق کیا تھا, اس پہ وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا سارے تیرے سامنے مریں گے اور اس نے کہا تیری عمر سب سے زیادہ ہوگی, بات تو ایک ہی تھی. تو اس لیے گمراہ اور نا واقف راہ ادب کی بات کا فرق ہے بس. وہ بعض دفعہ بات وہی آپ بے ادبی کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں, کیا بات ہے بھائی, اے عمر اور ڈار کیا کیا تم کر رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو. ہاں جی ہاں جی, کیا نہیں نہیں کیا کیا ہے, اللہ نے آپ کو بریکٹ میں کر دیا. پہلے پڑھو تو صحیح, پورا پڑھو بریکٹ کے بغیر بھی پڑھ دو. اللہ نے آپ کو شریعت سے, ہاں جی تو بات ٹھیک ہے. شریعت کے معنی بھی راستہ ہی ہوتے ہیں, یاد رکھیے. شریعت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جنگل میں جو تالاب ہوتے ہیں, جانور وہاں ایک راستہ بنا لیتے ہیں اپنا پانی پینے کے لیے آتے جاتے ہیں, قدرت نے ان کو بچاؤ کی صورت دی ہوئی ہے, چھپ کے جاتے ہیں, ان کا ایک راستہ بنا ہوتا ہے. وہ جو گھاٹ تک پانی کے تالاب تک جانوروں نے راستے بنائے ہوتے ہیں اس کو عربی میں شریعت ہی کہتے ہیں. تو شریعت کے بنیادی معنی راستہ ہے, پھر قانون کے معنوں میں آتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا مدودی صاحب, نا واقف راہ پایا, یہ اچھا ترجمہ ہے, نا واقف راہ پایا. آپ کو راہ کا پتہ نہیں تھا, وہی بات مؤدبانہ لفظوں میں بھی کہی جا سکتے, ضروری نہیں کہ ڈنڈا ہی سر پہ مارا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے ادب کے ساتھ ترجمہ کہا ہے یہ بھی قابل قدر ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مسلمان کوئی ایسا لفظ نہیں برداشت کر سکتا جس میں, یہ دیکھیں نا بعض دفعہ ایک بات ہوتی ہے تھوڑے سے فرق. ہم نے بچوں کو چھوٹے بچیوں کو دیکھ کر, پوتے پوتی میرے یہاں آتے ہیں نا, تو آپس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو بڑے کوئی آپس میں کہتے ہیں نہیں جی, یعنی یوں وہ نہیں جی, تو وہ تو آپس میں کہتے ہیں, لیکن وہی ایک دفعہ کسی چھوٹی بچی نے تو اس کا نہیں جی بڑے کو کہہ دیا, تو معلوم ہوا کہ اس نے تو گستاخی کر دیا, حالانکہ وہ بچے اس لیے کہہ گیا کہ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے, ایک نے دوسرے سے چیز مانگی, دوسرے کہا نہیں جی. تو وہ نہیں جی کا جو پہلو ہے ایک گستاخی کا بھی ہو سکتا ہے, تو فرق موقع موقع کا ہوتا ہے. تو وہ وجہ تھا کہ اللہ فہدا, اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا, آپ ایک راستے کی تلاش میں تھے, اسی لیے تو آپ پانچ سال مراقبہ کرتے رہے, وہ وہاں جاتے رہے غار میں اور سارا کچھ, ایک سوچ آپ کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی, اور پھر وہ اللہ نے آپ کے لیے ایک صورت نکالی. فہدا پس اس نے راستہ دکھایا, فہدا کا تجھ کو راستہ دکھا دیا, وجہ تھا کا آئلن اور اس نے تجھ کو پایا فقیر غریب تنگ دست, فاغنا پس اس نے مالدار کر دیا. یہاں بھی ہے فاغنا کا, یہاں اغنا وہ کفایت کرنا, وہ معنی بھی ہے فاغنا کا, وہ تجھ کو کفایت کر گیا, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وہ کافی ہو رہا یعنی تیرے لیے, اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اغنا اس نے تجھ کو غنی کر دیا, غین نون یہ مادہ سے. آئلن جو ہے اس کا یہاں تو مادہ ہے عین یہ لام, ویسے عربی میں یہ عین واو لام سے بھی استعمال ہوتا ہے اور عین یہ لام سے بھی, یائی ہو تو اعلی یعیل و عیلتن اور واوی ہو تو اعلی یعول و عولن وغیرہ ہوتا ہے, لیکن معنی الگ الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں واوی بھی استعمال ہوا ہے اور یائی بھی استعمال ہوا ہے. اگرچہ ورب واوی استعمال ہوا ہے, سورۃ النساء میں آتا ہے ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو. اعلی یعولو میں نے بے انصافی کرنا, راہ حق سے ہٹ جانا, انصاف سے ہٹ جانا, یہ ہوتا ہے واوی کا ترجمہ, اور سورۃ النساء میں آیا ہے. اور اعلی یعولو عیلتن کے معنی ہیں غریب ہونا, عیالدار ہونا بھی اس کا معنی ہے. قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اس اعلی یعیلو سے ورب قرآن میں نہیں آیا, یا عیلتن آیا مصدر یا یہ آیا اسم فاعل عائلن, کیونکہ یائی کا بھی اسم فاعل تو وہی بنے گا اور واوی کا بھی اسم فاعل وہی بنے گا, وہ عاولن سے بنے گا یا عائلن سے بنے گا, دونوں میں حمزہ تو ہو جائے گا. اس لیے عائل کے معنی تو انصاف سے ہٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور عائل کے معنی تنگ دست بھی ہو سکتا ہے جس کا کنبہ زیادہ ہو, یا تنگ دست کے معنوں میں قرآن میں جو آیا نا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً دسویں پارے میں, اس کا معنی یہی ہے اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا, تجھ کو تنگ دست پایا, فَأَغْنَى, پس تجھ کو بے نیاز کر دیا, امیر کر دیا. ہاں جی,
اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا.
نادار پایا, نادار میں نے بھی کچھ نہ رکھنے والا اور مالدار کر دی. اب دیکھیے مفلس اور غنی, نادار اور
مالدار,
نادار اور مالدار میں ایک, ہاں تنگ دست پایا اور غنی کر دیا. اب تنگ دست, مفلس, نادار سب ایک معنی ہے. تنگ دست جو بھی لفظ آپ کو آسان لگے. فاغنا وہ نہیں, دیکھنا یہ چاہیے کہ بعض جگہ چار لفظ ہوتے ہیں چاروں ہی ایک معنی دے رہے ہوتے ہیں, بعض جگہ کوئی ترکیب کا یا ڈکشنری کا فرق پڑتا ہے. فعمل یتیم فلا تقہر, پس جو تو ہے یتیم اس کو دبا نہ دے. اما حرف تفصیل و شرط ہے, یتیم کی نسب ہے تقہر کے مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے, یعنی اصل عبارت ہے فلا تقہر الیتیم, لیکن زور دینا تھا کہ جو تو یتیم ہے نا تو اس کو نہ دباؤ. قہرا یا قہرو, اس کے لفظی میں نے غالب آ جانا کسی پر اور اس کو اپریس کر دینا, دبا دینا. اللہ تعالیٰ کے لیے قہار, وہو القاہر فوق عبادہ, ان معنوں میں آیا ہے. اور اس طرح سے یتیم کو دبا نہ دو کہ وہ ہل نہ سکے, بول نہ سکے, یہ معنی ہے تقہر کا, اس پر دباؤ ڈالنا. کیا کیا ہے؟
یتیم پر سختی نہ کرو,
سختی نہ کرو, وہی دباؤ ڈالنے کی دوسری صورت ہے. وہ آگے تو پھر چلے گئے, یتیم پر سختی نہ کر تو. قہر کا لفظ ہم اردو میں استعمال تو کرتے ہیں, انہوں نے عربی سے کر لیا ترجمہ, لیکن موضوع نہیں ہے. قہر تو ان معنوں میں کرتے ہیں, اس پر خدا کا قہر نازل ہوا یا کچھ. عموماً اردو میں اس کی سینس یہ ہوتی ہے غضب کی. اصل معنی قہر یا قہر کا ہے کسی کو دبا دینا, اس پہ غالب آ جانا کہ اس کو ہلنے نہ دے. اللہ انہی معنوں میں قاہر اور قہار ہے. انہوں نے کیا کیا؟ دباؤ نہ ڈالو, یہ ترجمہ بھی, قہر یا قہر ہو, غالب ہونا, دباؤ ڈالو, اس پر دباؤ نہ ڈالو. انہوں نے کیا کیا؟ سختی نہ کرو. اب دیکھو, سختی نہ کرو, دباؤ نہ ڈالو, سختی دباؤ, جو یہ ترجمہ تقہر کا ہے, دباؤ نہ ڈالو. وَأَمَّا السَّائِلَ, اور جو سوال کرنے والا ہو, سالا یا سالو آپ نے پڑھا, اسے اسم فاعل ہے. فلا تنہر, مت جھڑک, نہرا یا نہرو جھڑکنا, پندرہویں پارے کی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا, ماں باپ کے بارے میں تھا. فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, ان دونوں کو جھڑکو نہیں, جھڑک کرنا بولو, وہی لفظ یہاں آیا ہے تنہر. دونوں جگہ مفعول اصل تو بنتا تھا فلا تقہر ہو ولا تنہر ہو, تو لیکن اس کو مفعول مقدم آ گیا, السائل اور الیتیم. عبارت تو تھی ولا تقہر الیتیم ولا تنہر السائل, لیکن انداز یہ ہے کہ صرف جھڑکنے اور دباؤ دینے سے منع نہیں کیا, بلکہ ان کو پہلے لائے ہے تاکہ اس یتیم اور سائل پر توجہ مرکوز ہو کہ یتیم سے کیسے ڈیل کرنا ہے، سائل سے کیسے ڈیل کرنا ہے. لہذا مفعول پہلے لایا گیا ہے، بات صرف ممانعت کی نہیں ہو رہی، یتیم اور سائل سے ڈیل کرنے کی بات ہے، اس لیے وہ مفعول مقدم پہلے آیا ہے. اس کو جھڑک نہیں، یعنی تفسیروں والے بڑے عجیب عجیب نکتے نکالتے ہیں، کہتے ہیں یوں کیوں نہیں کہا فاما الیتیم فلا تنہر واما السائل فلا تقہر، بدل جاتا ورب تو کیا حرج تھا کہ سائل کو دباؤ نہیں، رت تیری ایسی تیسی خاموش ہو جاؤ، کہہ تو سکتے ہیں، اور یتیم کو جھڑکو نہیں. وہ کہتے ہیں جی یتیم کو جھڑکنا تو پڑے گا، اس کو سکھانا بھی تو ہے نا، اس کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا، اس لیے جھڑکنا تو پڑے گا، صرف یہ ہے کہ اس کو سختی سے دباؤ نہیں، یہ بنا کیا. تو وہ مفسرین نکالتے ہیں نکتے کہ ورنہ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کیا فرق تھا. انہوں نے کہا سائل کو تو جھڑکنے سے منع کیا، یتیم کو بالکل دبا کے رکھنا کہ وہ کیوں بھی نہ کرے اس سے منع کیا. تو تربیت میں جھڑکنے کا موقع تو آئے گا اس کو. وہ اما بنعمت رب کا، اور رہ گئی تیرے رب کی نعمت جو تیرے رب کا احسان ہے، فحدث تو اس کی بات کر. حدث بے کا معنی ہوتا ہے کسی موضوع پر بات کرنا، حدث تو بے قضا و قضا، و حدث تو معہ میں نے زید کے ساتھ بات کی، یا حدث تو یا تحدث تو زیدن بھی کہتے ہیں. بے قضا و قضا اس موضوع پر بات کی، جس موضوع پر بات کی جائے اس پہ بے لگتا ہے. یہاں اصل ہے فحدث بنعمت رب کا، ہے بنعمت رب کا بھی حدث کا مفعول ہی ہے، اس کو محل نصب میں مانیں گے. صرف یہ ہے کہ حدث کے بعد بے کا صلہ ضرور آتا ہے، یوں نہیں آتا حدث نعمت رب کا، یوں ہوتا تو مفعول ہوتا، حدث کے بعد بے کا صلہ آتا ہے تو وہاں بھی مفعول پہلے آ گیا بنعمت رب کا، وہ بھی مفعول مقدم ہے لیکن اپنے صلے کے ساتھ. محلن کہیں گے یہ بھی نصب میں ہے کیونکہ حدث کا مفعول ہی ہے. تو حدث بنعمت رب کا، بیان کر اپنے رب کی نعمت. تو یہاں بھی بنعمت رب کا کہ جو تیرے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کر. اب یہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤ، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہو وہ لوگوں کو بتاؤ اور جتلاؤ، مختلف باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو خراب کپڑوں میں دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، اس نے کہا جی ہے پیسے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کچھ دے نعمت تو اس کا ظاہر ہونا چاہیے اثر کہ اس آدمی کو اللہ نے کچھ دیا ہوا. اب بات تو ٹھیک ہے، وہ کوئی بخیل تھا یا بدتمیز تھا کہ کپڑے میلے پہن کے گیا، لیکن یہ کہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر پجیرو کیوں نہ لے، یہ تو پھر ایسا ہے نا جیسے حضور کے وہ بچیوں کے گانے جو بیاہ شادی کے موقع کا آتا ہے کہ بچیاں گا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نور جہان بھی انہیں بچیوں میں شامل کر لو اس کے گانے بھی. تو یہ تو ہوتا ہے، آدمی پھر یوں سمجھتے. یہاں ہمارے پاس ایک قریب پڑوسی پہ ڈاکٹر رہتا تھا، شرابی تھا آدمی، تو بلکہ ایک دفعہ تو کہیں سگریٹ پیتے پیتے سو گیا تو اس کے لحاف میں آگ لگ گئی، خیر محلے والے دوڑے کو آگ تو بچا لی. تو اس کی کہیں بیوی نے مقدمہ کر رکھا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے مجھے طلاق، یعنی طلاق کا مقدمہ بیوی نے کر رکھا تھا. تو ایک دن میں دروازے کے باہر کھڑا تھا تو اس ڈاکٹر کا ایک سالہ وہاں قریب کھڑا تھا، اس سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ وہ سناؤ تم ڈاکٹر صاحب کے مقدمے کا کیا بنا ہے. تو وہ سالہ بتانے لگا کہ ہاں جی وہ چل رہا ہے مقدمہ، اس عورت نے کیا ہوا ہے. اور پھر کہنے لگا دیکھو جی اللہ میاں نے اتنی دولت ان کو دی، اگر وہ شراب پی لیتا ہے تو کیا حرج ہے، یعنی دولت کا زیادہ ہونا ہے اس بات کا جواز ہے کہ پھر پی لے. تو یہ تو تحدیث نعمت تو نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کو یوں کدکڑے مار کے ظاہر کرو، یہ غلط تاویل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ دیا ہے تو تمہارے چہرے لباس وغیرہ میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اس بات وہ اور بات ہے، ورنہ بعض دفعہ آدمی نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم.
سبحان الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. سورة نام تقريبا انہوں نے تو اشرح لکھ دیا، یہ نام عام ہوا. اس کے دو نام ہیں الانشراح یا ہمارے محکمہ من علم نصرح ہی اس کا نام لکھا جاتا ہے یا مصدر سے بنا لیتے ہیں تو شاید یہ نام میرے نزدیک نیا ہے الشرح. انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ صورتوں کے نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہیں, اگر کہ بعض قرآن مجید کے نسخوں میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے نام بھی لکھ دیتے ہیں جو حضور سے ثابت نہیں ہے. مثلا سورہ سعد کو قرآن مجید میں, نائجیریا کا قرآن مجید تھا, اس میں ہم نے دیکھا انہوں نے سورہ معبود لکھا ہوا تھا. یہ شرح انشرح اصل میں باب انفعال کا مصدر ہے, اور یہاں استعمال ہوا ہے مصدر شرح و شرح مجرد کا, اس لیے اگر مصدر استعمال کرنا تو پھر تو نام یہی بنتا ہے سورۃ الشرح, شرح کی صورت, کیونکہ انشرح تو پھر بعد واقعی ہوتا نا, وہ یہاں بھی الم جان شرح شرف صدروں کا اس طرح سے آتا, وہ تو نہیں ہے. تو بہرحال شرح نام لکھا ہے, ہمارے یہاں لکھ دیتے ہیں سورۃ الم نشرح, جو اس کے پہلے لفظ ہے الم نشرح. شرح یا شرح ہو کہ معنی اصل ہوتے ہیں پھیلا دینا, خصوصاً گوشت وغیرہ کو, بلکہ اسی سے پھر وضاحت کرنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. عام کہتے ہیں فلاں کتاب کی شرح, اس طرح استعمال ہوتا ہے شرح دیوان فلاں. تو شرح کا معنی پھر کھول دینا, واضح کر دینا ہوتا ہے, بنیادی معنی پھیلا دینا, گوشت کے لیے آتا ہے. چنانچہ شرح یہ شر ہو تشریح, تشریحن تشریح بھی اس سے مصدر ہے, اردو میں تو استعمال ہوتا ہے نا, اس عبارت کی تشریح کرے. عربی میں تشریح کہتے ہیں انسانی مردے کی چیر پھاڑ کو, یہ جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں جو وہ اناٹمی کی چیر پھاڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تشریح, تشریح اللبان اناٹمی ہیومن باڈی کی. تو اردو میں تشریح بھی بنانے شرح استعمال ہوتا ہے, اس نے اس شعر کی تشریح کی یعنی وضاحت کی. تو وہاں ہے علم نشرح, کیا ہم نے نہیں کھول دیا, واضح کر دیا. شرح کو میں نے کھول دینا, پھیلا دینا. لکا صدر آتا, نشرح کا مفعول ہے صدر آتا, عبارت ہے علم نشرح صدر آتا لکا. اصل مفعول تو یوں آیا, لکا تو پھر آ گیا نا جار مجرور ہو کر متعلق فعل. کیا ہم نے نہ کھولا یعنی ضرور کھولا, صبر کا تیرا سینہ, کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا. اردو ترجمہ اس کا پھیلا دیا کہ بجائے کھول دیا کرتے. شرح صبر یہ ہوتا ہے کہ دل میں سینے میں کوئی پیچیدگی یا کچھ یا کوئی شک یا کوئی رکاوٹ کسی بات کے قبول کرنے میں یا سمجھنے میں نہ رہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو عبادت دے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے, یعنی اسلام قبول کرنے میں اسے کوئی مانع کوئی شک کوئی رکاوٹ کوئی الجھن وہ نہیں رہتی. ان معنی میں شرح یشرح سینے کا کھول دینا, خود قرآن میں استعمال ہوا وہ شرح صدرہ لِلْإِسْلَامِ, اس کا سینہ کسی چیز کے لیے کھول دینا, کلیئر کر دینا, کوئی پیچیدگی کوئی منجلت نہ رہنے دینا. اب آتا ہے لاکا, تو لاکا کا یہاں تیرے لیے تیرا سینہ کھول دیا, وہ تو صدرہ کا کے ساتھ کاف لگا ہوا ہے. پھر اس لاکا کا معنی کیا بنتا ہے؟ عام ترجمہ تو یہی ہوگا تیرے لیے. پھر بعض نے کہا ہے کہ آپ کی خاص رعایت کرتے ہوئے, کوئی کہہ لے کہ آپ کی خاطر, جیسے اردو میں کہیں گے آپ کی خاطر یہ کام کیا ہے, آپ کی رضامندی آپ کا فائدہ جو بھی کہہ لے, تو کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر نہیں کھول دیا. یعنی یہ کہ آپ پر خاص انعام ہے, لاکہ میں یہ سینس آ جاتی ہے کہ آپ کی خاطر یہ کیا ہے, اس میں حضور کی ہے تو عزت افزائی کا پہلے بھی نکلتا ہے لاکہ میں, ورنہ تو عبارت مکمل تھی علم نشرح صدرہ کا, کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا, پھر لاکہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. بظاہر یہ عبارت زائد ہے, زائد تو نہیں ہو سکتی, اس کی سینس ہے یعنی آپ کی خاطر یہ کیا ہے, آپ کی رضامندی کے لیے آپ کی عزت افزائی کے لیے, یہ مفہوم اس میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہے, تمہارے لیے نہیں کھول دیا, لفظی ترجمہ ہے. انہوں نے کیا کیا,
not expanded be diversed.
Expanded be مفہوم بنا لیا وہ فار دی فار یور سیلف کے معنی میں لیا انہوں نے کیا کیا رفیق بن صاحب نے لفظی ترجمہ بس لا کر تو گول ہی کر دو آپ نے
کیا
ہمارا تمہارے لیے ترجمہ کیا سب نے اور سینس وہ نہیں بنتی کیونکہ تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول دیا تمہارے لیے بھی وہ بات نہیں پیدا ہوتی سچی بات یہ ہے یا تو انہیں کہ آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول دیا یہ بند مفہوم اصل میں ہے کہ آپ کی خاطر یہ کام انہوں نے کر دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا بعد یہ کہ اس کی تفسیر وغیرہ شرح صبر اور شکر صبر وغیرہ وہ بعض نے واقعات بیان کیے ہیں حلیمہ کے قبیلے میں بھی ہوا بعض کہتے ہیں مکے میں ہوا وہ الگ بات ہے کیا ہوا اس میں یا سیدھی بات ہے کسی نے کھول دیا آپ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی پیچیدگی غیر چھوڑی نہیں ہم نے وضعنا عنک وزرک وضع یضع کہ میں نے اپنے رکھنا یہ تو آپ نے پڑھا ہے وضع یضع پڑھا میں اب وضعنا ہم نے رکھا لیکن جب اس کے ساتھ ان کا صلہ آیا تو اس کا معنی ہوتا ہے اٹھا دینا یعنی وضع میں نے رکھنا وضع ہوں اس نے اس کو رکھا وضع ان ہو اس سے اٹھا لیا آپ نے ان کے ساتھ پڑھے معنی ان کے ہو جاتے ہیں رغبت فی رغبت کر
مالا الیہ اس کی طرف جھکا و مالا ان ہو اس سے دور بھاگا تو ان میں معنی یوں پیدا ہو جاتے ہیں وضع میں نے رکھنا اور وضع ان الٹا اٹھا لینا اس کا معنی ہو جاتا ہے جب ان کا صلہ ہے تو وضعنا ان کا ہم نے اٹھا لیا تو اس سے اصل میں تو معنی وہی رکھنے کا ہے یہ تیرے اوپر چیز پڑی تھی ہم نے اٹھا کے الگ رکھ دی یہ اصل سینس ہے وضع ان ہو یعنی اس کے اوپر جو بوجھ تھا وہ اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا وضع کا معنی تو وہی ہوتا ہے ہاں جی کیا کر رہے ہیں بھائی کچھ اور کام ہے اگلے پیریڈ کا اچھا وضعنا ان کا ہم نے تو اسے ہٹا دیا کہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے تو اسے دور کر دیا الگ کر دیا اور سینس یہ ہے وہ اتار دیا زیادہ اچھا ترجمہ ہے اتار دیا میں وہ سینس ہے کہ اوپر سے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا اس میں وہ وضع کا اصلی معنی بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا تو اتار دیا وزر وزر میں نے بوجھ وزرا یا زیرو بوجھ اٹھانا زے کے ساتھ وزرن بوجھ جمع اوزار قرآن میں استعمال ہوا ہے ہم یحملون اوزارہا اوزارہم وہ اس میں پڑھا تھا آپ نے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل نہیں وہ خطا یاکم ہے وزر بوجھ اور کہیں کہیں گناہ کے معنوں میں بھی آتا ہے وہ یعنی مجازی معنوں میں اصل تو بوجھ کا ہی ہوتا ہے اونٹ پر جو بوجھ لادا جائے وزر کا معنی ہے اتنا بوجھ جو کہ وہ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے تو مطلقاً بوجھ کے معنوں میں آتا ہے وزر کا تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا تجھ سے تیرا بوجھ یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ ہاں جی بولیے اور تم پر سے بھاری بوجھ اتار دیا بھاری بوجھ وضاحت کے لیے کیا ہے وزر کا معنی بنتا ہے جتنا بوجھ کے کوئی اونٹ یا جانور اٹھا سکتا ہے پھر بھاری کا معنی اس لیے پیدا کیا ہے ہاں جی انہوں نے کیا کیا ہے
اور اتار دیا ہم نے تم پر سے بوجھ تو بھارا
اتار دیا تم پر یہ سیدھا ترجمہ یہی ہے اتار دیا یہ اتار دیا ترجمہ بنا ہے وضع ان کی وجہ سے یعنی اتار کے رکھ دیا تو اسے اتار دیا تیرا بوجھ وضعنا وزرا کا ان کا مفعول تو وزرا ہی ہے نا وضع کا اصل مفعول رے کی زبر اسی لیے ہے الذی اب یہ وزر کی شرح ہے وہ وزر جس نے کہ انقضا توڑ دیا تھا ناقضا ینقضو کہ میں نے توڑنا ہوتا ہے مجازی حقیقی دونوں طرح معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے، وہ بڑھیا کے واقعہ ہوا ہے، نقدت غزلہا، جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیا، سوت کے تاگوں کو توڑ دینے کے لیے نقدہ یان کو دو، اور قرآن میں آتا ہے یان قدون عہد اللہ ہے یا میساک ہی میساک ہوں، کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، تو نقد کے میں نے تاگا توڑنا بھی ہو سکتا ہے، باریک چیز کوئی لکڑی کے لیے نہیں آئے گا، لکڑی کو توڑنے کے لیے وہ اور کوئی لفظ ہوگا، کسر مثلا آتا ہے کاف سین رے سے اور اس طرح سے، تو ناقضا کا لفظ ہی میں نے توڑنا ہی ہے، مجازی حقیقی دونوں چیزوں کے توڑنے کے لیے آتا ہے، اس سے یہ باب افعال ہے انقضا، اس کا میں نے بھی وہی توڑنے کا ہی بنتا ہے یا دورہ کر دینا کہ توڑنے کے قریب پہنچا دینا، زہرہ کا تیری پیٹھ کو، وہ بوجھ جس نے کہ دورہ توڑ دیا، کرنے ترجمہ زہرہ کا تیری پیٹھ کو توڑ دیا تھا، یعنی اتنا بوجھ تھا کہ جیسے پیٹ ٹوٹنے لگے، بولے
جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا،
توڑے ڈال رہا تھا، یہ محاورے کے لیے کیا، لفظی میں نے تو ماضی کا ہے، اس ماضی عربی میں تو استمراری وغیرہ نہیں نہ ہوتی اور اس طرح کر لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے وہ مشق کی تھی معلم الانشاء میں، چرخا کات رہی ہے اور جھاڑو دے رہی ہے، فعل حال سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، اے سچ عربی میں اس طرح کے کنٹینیوس پریزنٹ کے لیے کوئی الگ فعل نہیں استعمال ہوتا، یا جملہ اسمیہ استعمال کر لیتے ہیں یا مطلق مضارع استعمال کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو کیا توڑ رہا تھا، یہ اردو سینس ذرا اچھی بن جاتی ہے، توڑ رہا تھا تیری پیٹھ کو، توڑے ڈال رہا تھا، ٹھیک ہے، ہاں توڑے دے رہا تھا، توڑے ڈال رہا تھا، یعنی وہ ایک ہی بات ہے، توڑے
کھائیں،
جھکا دی بھی انقضا کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اتنا جھکانا کہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائے، ان معنوں میں جھکا دی، اور پھر اردو محاورے میں کمر توڑنا، کمر جھکا دینا، یعنی بوجھ کا ناقابل برداشت ہونا، اس سینس میں ہے، وہ بوجھ کیا ہے، وہ شریعت کا یا جو بھی حضور کی جو ڈیوٹی اب لگ گئی تھی، وہ کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا، وہ کئی روایت میں آتا ہے کہ نبوت کے بعد ایک دفعہ کہیں کوئی شاید نیند کی بات ہوئی تھی کہ گھر میں، تو آپ نے پھر حضرت خدیجہ سے کہا تھا، کچھ الفاظ ایسے تھے غالباً کہ ذہبت ایام النوم یا خدیجہ، تو یا کچھ ایسے الفاظ ہے کہ خدیجہ آپ سونے اور آرام کرنے کے دن گئے، اب تو ہم پہ بوجھ پڑا ہے ایک جو کام کرنا ہے، وہ آرام کے دن ختم ہوئے جب گھر میں آرام سے رہتے اور سوتے تھے، تو وہ بوجھ جو آپ پر پڑا تھا اس نبوت کا اور اس کے فرائض پھر سر انجام دینے کا، اس کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے اس میں آسانیاں بھی پیدا کی، ورفعنا لک ذکرک، اب یہاں بھی وہی بات آئی ہے جو اللہ الم نشرح لک صدرک، بے رفعنا رفع یرفع، اٹھا دینا، بلند کرنا، اونچا کرنا، اور مفعول ہے ذکرک، تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کو، ذکر کے میں نے میرا خیال میں کوئی اور اردو لفظ تو اس سے اچھا نہیں ملے گا، بیان ہونا، نام لیا جانا، یہی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ، تیری یاد کو، تیرے ذکر کو، تیرے نام لیے جانے کو اونچا کر دیا، یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ، اور پھر اس میں بھی آیا لاکا، اور بظاہر تو زائد ہے، یا کہ یہ کہ متعلق فعل ہے، فعل کی مزید وضاحت کرتا ہے، یہاں بھی ترجمہ ہوگا آپ کی خاطر یہ کام کیا ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ کی عزت افزائی کے لیے، آپ کی خاطر یہ کیا ہے کہ آپ کی یاد کو اونچا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے، آپ کا کر لے، آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے، اونچا کر دیا سے مراد ہے اس کو بڑی شہرت دی ہے، اور وہ اسی لیے ترجمہ کر لیں پھر بات کریں گے،
اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا،
تمہاری خاطر لاکا کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور تمہاری خاطر
تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا،
ذکر کا آواز ہوا یار، تو پھر آواز کیوں پڑھتے ہو، نہیں نہیں اب کس کی نہیں سمجھے، آواز کی یا آواز کی، تم آواز بلند کر دیا، آواز میں نے شہرت ہوتا ہے فارسی میں، تمہارے ذکر کی کا آوازہ بلند کر دیا, یعنی اس کی شہرت بلند کر دی. اور
ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا,
لاکا کو چھوڑ گئے. نہیں, بات تو ساری لاکا
بلند کر دیا ہم نے تمہاری خاطر, تمہارا
تمہاری خاطر تمہارا ذکر. ٹھیک ہے, ذکر اردو میں ذکر نہیں ہوتا, ذکر ہی ہوتا ہے لفظ, اردو میں بھی ذکر ہی ہوتا ہے. کیا وہ ہے شعر, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں, اسے ذکر ہی استعمال ہوتا ہے اردو میں, شعروں میں. شعروں کے ذریعے سے سمجھا کریں کہ لفظ کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے. تو آپ کا ذکر اونچا کر دیا, یعنی آپ کی شہرت کو ہم نے پھیلا دیا. یہ تو بنتا ہے لفظی ترجمہ. آپ کی خاطر میں وہ عزت افزائی والی بات ہے. باقی تفسیر والے اس کے ساتھ عموماً لکھتے ہیں کہ آپ کا ذکر یوں بلند ہوا کہ جہاں اذان میں اللہ کا توحید بیان ہوتی ہے وہاں آپ کا نام ساتھ لیا جاتا ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ ہر جگہ کہا جاتا ہے. اور ایک آدمی نے تو اس سے اس سلسلے میں ایک عجیب گرامر سے تو اس کا نہیں تعلق, ایک استنباط اور سوچ اور فکر کی بات ہے, کہیں میں نے پڑھا کہ ہمارے ہم جو آواز ہم نکالتے ہیں نا, تو اس میں ہوا میں ایک تموج پیدا ہوتا ہے, لہریں پیدا ہوتی ہیں, ویوز چلتی ہیں آواز کی. یہ ویوز ہی ہوتی ہیں جن کو پھر ریڈیائی لہریں دور لے جاتی ہیں اور آواز دنیا کے اس کونے سے اس کونے پہ پہنچتی ہے. وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے. بہرحال جیسے پانی کے تالاب میں اگر ہم اینٹ پھینکیں یا روڑا پھینکیں تو پانی میں لہریں پیدا ہوں گی, پھر وہ لہریں چلتی ہیں وہاں ذرا بڑی ہوتی ہیں, کنارے تک آتے آتے ہو سکتا ہے کہ وہ معلوم بھی نہ ہو یا کوئی لہر آ رہی ہو. کو بڑا کوئی سینسیٹیو آلہ ہو تو وہ بتا سکے گا کہ وہ لہر ابھی آ رہی ہے, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہو جاتی ہے کنارے تک. جتنی زور کی ہوگی جس جگہ ہے وہاں زور ہوگا, آگے کمزور ہوتی جائے گی. ہماری بھی جو یہ لہریں ہوا میں پیدا ہوتی ہیں, ہم بولتے ہیں تو ہوا وہاں سے ہٹتی ہے. آوازیں تو دو طرح سے ہی پیدا ہوتی ہیں. اب یہ بات ذرا میں پڑھنی سے تو اتر گیا لیکن کوئی سائنس تو نہیں پڑھا نہیں. آوازیں دو ہی ہوتی ہیں انسان کی, یا وہ منہ بند کرتا, اب اس کے قریب جو ہوا تھی اس میں ایک لہر پیدا ہوئی, ہم ہونٹ جب ملاتے ہیں نا تو اس سے بھی ایک ہوا میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, اور جب پھر کھولتے ہیں تو اس سے بھی ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے. تو ہماری آوازیں تو دو ہی ہوتی ہیں, یا ہونٹ بند ہوتے وقت ایک لہر پیدا ہوتی ہے, ہوا ہونٹ کھولتے وقت ایک لہر پیدا ہوتی ہے, باقی لہروں کی شکلیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. یہ جو ہم لفظ بول رہے ہیں سارے, ان لہروں میں بھی جوں جوں آگے چلتی ہیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن وہ مٹتی نہیں. کہتے ہیں کہ ہوا میں آواز انسان کے ایک لحاظ سے رہتی ہے. اگر کوئی ایسا آلہ ہو جو ان لہروں کو ناپ لے دنیا کے کناروں پر بھی, تو گویا کہ آپ کی آواز تو موجود رہتی ہے. اس تھیوری کی بنا پر ایک شخص نے لکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں جاپان اور مشرقی پیسیفک کے کوسٹ کے جو مثلا ملک ہیں, اورینٹ تو یہی ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے ایک طرح کا, تو وہاں جس وقت صبح کی اذانیں ہوتی ہیں, اور مسلمان اب تقریباً دنیا کے قریب قریب ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایک ملک میں کوئی نہ کوئی مسجد تو ہے ہی, تو چاہے اقلیت میں ہو, تو وہاں اذان ہوتی ہے, اور وہاں ابھی نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں یا اذان ہوتی ہے تو گھنٹے دو گھنٹے کے وقفے سے آگے فجر ہو جاتی ہے, پھر گھنٹے دو گھنٹے کے وقفے سے یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے نا. پھر انڈونیشیا میں صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں, ادھر ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ملیشیا برما میں ہو رہی ہے, ادھر ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہو جاتی ہے, آگے انڈیا آ جاتا ہے, اور یوں پھر صبح پاکستان میں آتی ہے, اور یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ مراکش میں جب صبح آتی ہے تو قریباً جاپان میں پھر زہر کا وقت آنے لگتا ہے, اور اس طرح سے آگے امریکہ وغیرہ تک چلے جائے. تو کسی شخص نے یہ بات کی اور ایک نکتہ آفرینی ہے کہ گویا کہ حضور کا وہ نام کا جو ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ, 24 گھنٹے مسلسل ہوا میں وہ گونج رہا ہے, رکنے نہیں پاتا. ایک جگہ اذان ہوتی ہے, پھر اگلے میں, پھر بیر بدر پچھر سے زہر اور عصر آ جاتی ہے, اور کسی نہ کسی جگہ آپ کا نام بآواز بلند پکارا جا رہا ہے, اور وہ دنیا میں ہوا کی ان لہروں پر جو موجے ہیں ان پہ وہ پھیلایا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک صورت تشریح کی ہے, ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, آپ کا نام بھی, اس کو شہرت دی. لاکا تیری خاطر, یہ تو ہے آپ کے بارے میں بڑی, یعنی قرآن کریم نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بعض جملے جو کہے ہیں جن کو کہیں کہ اللہ میاں نے جو نعت کہی ہے, یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے. میں نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا تھا, وفاقی اوقاف والوں کا ایک مضمون نکلتا تھا, اس کا نام ہی تھا اوقاف, شاید مجلہ اوقاف بڑا وسیع سائز پہ نکالتے تھے, تو اس کا کوئی سالنامہ تھا, اس میں میں نے مضمون لکھا تھا نعتیہ خطاطی پر. یہ ایک میرا کسی زمانے میں بڑی ہابی تھی, اور اب تک میرے پاس نگیٹو بہت سے پڑے ہیں کہ جہاں کسی شاعر نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی شعر, کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی قول, کوئی لکھا ہے, وہ میں ان کے نگیٹو لیتا رہتا تھا. بہت سے جمع ہو گئے ہیں, بلکہ میں ایک موقع پر میں اس کی ایگزیبیشن کرنا چاہتا تھا لیکن بس میں نہ کر سکا. ہمدرد والوں کو میں نے ایک دفعہ کہا, یا انہوں نے کانگریس سیرت پہ کی تھی, میں نے کہا یار تم اس کو انلارج کرا لو اور لوگوں سے بھی لو, یہاں لاہور میں بہت سا سامان ہے, نعتیہ خطاطی ایک بڑی عمدہ چیز ہو جاتی, پتہ نہیں انہوں نے نہ کیا. پھر بات ذاتی سی ہے, اسلامیہ کالج میں میں تو اس وقت چلا آیا تھا, وہاں پھر بندوبست کیا اور ہم نے بہت سی چیزیں جمع کی, جو میرے پاس تھی وہ بھی دی, یہاں لاہور سے کچھ چیزیں نہ جمع کی. لیکن اس زمانے میں یہ بھٹو اور پیپل پارٹی اور دائیں بائیں کی بڑی شدت تھی اور طالب علم بھی گڑبڑ کر رہے تھے, وہ نمائش پھر ہم نے آن عین وقت پر عبداللہ صدیقی صاحب وہاں تھے وہ روک دی کہ کہیں کوئی کالج میں توڑ پھوڑ ہو جائے تو لوگوں کی چیزیں نہ ضائع ہو جائے, وہ بھی روک دی. پھر میرے ایک شاگرد نے مجھے کہا تھا, کرما والا کا صاحبزادہ تھا, پڑھتا تھا ہمارے پاس, اس نے کہا میں خرچ برداشت کرتا ہوں اور تمام جو نگیٹو ہیں وہ بھی انلارج کرا لیے جائیں اور جو یہاں سے ملتا ہے.